بولو بھائی یہ وقت آنکھ بند کرنے کا ہے؟ نہیں بتا رہا ہوں, آپ انکار کیوں کرتے ہو؟
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه. دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. مقصود کونین محمد, مطلوب دارین محمد, مقصود کونین محمد, مطلوب دارین محمد, اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. گر نہ ہوتا آم نہ جایا خلقت کا غم کھانے والا, گر نہ ہوتا آم نہ جایا خلقت کا غم کھانے والا, خلقت کا غم کھانے والا, خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم, خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. زہرا کا دل غم کا مارا ہجر نبی میں پارا پارا, زہرا کا دل غم کا مارا ہجر نبی میں پارا پارا, ہجر نبی میں پارا پارا, گمسم آنسو ہار پہ روتی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم.
اس شعر کے اندر حضرت شاہ صاحب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بیان کر رہے ہیں جو آقا مدنی کریم کے وصال کے بعد تھی.
ساجن دن سکھ چین نہ آوے یاد اس کی دن رین ستاوے, ساجن دن سکھ چین نہ آوے یاد اس کی دن رین ستاوے, یاد اس کی دن رات ستاوے,
دل تڑپے ہیں آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم، دل تڑپے ہیں آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یا شفقت کرتی، کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یا شفقت کرتی، مجھ پہ نفیس یا شفقت کرتی، اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
ما شاء اللہ. الحمد للہ، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أبي جو أشعار سنے هذا سيد نفيس حسن شاہ صاحب کے، کیا آواز تھوڑی تیز کر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر، اور پھر محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی ویسی کوئی کر نہیں سکتا، اسی لیے اسی ہفتے کے اندر میں نے باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک باب پڑھایا تھا بخاری کے اندر، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کے روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اس دنیا سے تشریف لے گئے، بروز اتوار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ افاقہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے، جو کچھ مدینے سے کچھ فاصلے پر تھا، زوال سے کچھ پہلے خبر پہنچی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل یعنی نزا کا عالم ہے، فوراً پہنچے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک رخصت ہو چکی تھی، تو اسی وقت کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور رونے لگے، تو صحابہ یہ تھے کہ جن کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنہوں نے تن من دھن سب کچھ لٹا دیا تو ان کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی کیا محبت ہوگی، دعوی محبت کرنا آسان ہے لیکن محبت کر کے دکھلانا یہ بہت مشکل ہے، دعوی محبت کرنا خالی کہ مجھے محبت ہے، دعوی محبت ہے لیکن داڑھی نہیں ہے، دعوی محبت ہے لیکن گھر میں ٹی وی ہے، دعوی محبت ہے لیکن گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، دعوی محبت ہے لیکن بدنظری کرتا ہے، دعوی محبت ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، دعوی محبت ہے لیکن غیبت کرتا ہے، دعوی محبت ہے لیکن سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، تو دعوی الگ چیز ہے اور دعوی محبت کو مکمل ادا کرنا یہ الگ چیز ہے، صحابہ نے محبت دعوی محبت جو کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس دعوی محبت کے اندر جان کی بازی لگا دی تھی، جان کی بازی لگا دی تھی، اسی لیے میرے دادا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو شخص جان کی بازی لگا لیتا ہے
جو جان کی بازی لگا دیتا ہے وہ جان چھڑا لیتا ہے نفس و شیطان سے. فرمایا جب تک جان کی بازی نہیں لگاؤ گے اس وقت تک نفس و شیطان سے پیچھا نہیں چھوٹے گا, یہ طریقے طریقے سے تمہیں گمراہ کرے گا. کبھی اہل دین کو اہل دین کے راستے سے گمراہ کرتا ہے, اہل دین کو دین کے راستے سے گمراہ کرتا ہے, اور اہل دنیا کو دنیا کے راستے سے گمراہ کرتا ہے. کیوں؟ سب کا حال جانتا ہے وہ, اس کو معلوم ہے کہ اگر مولوی کو میں دنیا دکھلاؤں گا تو شاید یہ سوچے کہ یار یہ تو میں تو مولوی ہوں, لوگ مجھے کیا کہیں گے, تو اس کے اوپر الگ طریقے سے حملہ کرتا ہے. اور جو اہل دنیا ہے ان کے اوپر الگ طریقے سے حملہ کرتا ہے. فرمایا اس کے حملے سے اگر بچنا ہے تو فرمایا وہی ہے الا ما رحم ربی, اپنے رب کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے, ورنہ کبھی نہیں بچ سکتے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ندوہ کو جمع کر کے فرمایا تھا, تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. حضرت کا ایک شعر اور ہے کہ اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا علم, اف کتنا ہے, اف بتا رہا ہے کہ کتنا تاریخ ہے. حضرت نے اف پہلے لگا کر کے یہ بتلا دیا کہ کتنا تاریخ ہے, کہ اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم, انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. یعنی اللہ والوں کے دل وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلی خاص سے, اللہ تعالیٰ کی تجلی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی برکت سے. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں ذکر میں مزہ نہیں آ رہا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا کہ حضرت مجھے ذکر کے اندر مزہ نہیں آ رہا. حضرت نے فرمایا کہ اتنے بڑے مالک کا نام تیرے منہ سے نکل رہا ہے, کیا یہی کم ہے تیرے لیے؟ ایک شخص تھا ذکر کرتا تھا, ذکر کرتے کرتے ایک زمانہ ہو گیا. ایک دن اس کی بیوی نے کہا ارے تو کس کا نام لیتا ہے, وہاں سے تو کبھی کوئی جواب نہیں آتا, وہاں سے کبھی کوئی جواب ہی نہیں آتا. رات کو دادا نے اپنے واعظ میں لکھا واعظ فرمایا تھا, اس میں فرمایا کہ رات کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی, پوچھا کہ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ تو نے میرا ذکر کیوں چھوڑ دیا, تو نے میرا ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ کہا جب وہ جواب ہی نہیں دیتے تو میں کیا ذکر کروں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ جو اللہ تو کہتا ہے جب پہلا اللہ میں قبول کر لیتا ہوں جل جلالہ, جب میں قبول کر لیتا ہوں تب تجھے دوسرے کی توفیق دیتا ہوں. جب پہلا اللہ قبول ہوتا ہے تب دوسرے کی توفیق ہوتی ہے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ کیا دلیل ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے یہ آج ہماری قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ دیکھو اگر پہلی نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو سمجھ لو کہ پہلی قبول ہو گئی جب دوسرے کی توفیق دی ہے. اور اس کی مثال کیا دی, عجیب مثال دی. فرمایا کہ دیکھو آپ ایک شخص کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ بادشاہ ہے یا وزیر ہے, اگر اس کے پاس آپ کا جانا اور اس کے دربار میں آپ کا آنا اگر اس کو پسند ہے تو دوبارہ آنے دے گا, ورنہ اپنے دربانوں سے کہہ دے گا یہ شخص اگر دوبارہ آئے تو اس کو دروازے سے ہی واپس کر دینا. فرمایا یہی دلیل ہے کہ ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی نماز قبول کر لی. یہ ہے ہمارے اکابرین کے علوم کہ کس طریقے سے یعنی امت کو سکھلایا. ایک شخص نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے میں جنت میں چلا گیا ہوں, لیکن جنت کے اندر جو مجھے حوریں ملی ہیں وہ نابینا ہیں. حضرت نے فرمایا کیا تم نماز آنکھ بند کر کے پڑھتے ہو؟ فوراً پہنچ گئے. فرمایا کیا تم نماز آنکھ بند کر کے پڑھتے ہو؟ کہا جی حضرت. فرمایا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آنکھ کھول کر کے پڑھو. تو اس نے کہا حضرت جب آنکھ کھول کے پڑھتا ہوں تو وسوسے آتے ہیں, نظر کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے, حضرت نے فرمایا کہ اس کی فکر مت کرو، تم سنت کی اتباع کرو، اتباع سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو مقبول بنا دیں گے. ہم آج کل کیا ہے، عبد اللطف بنے ہوئے ہیں، عبد اللطیف نہیں بنے ہوئے کہ مزہ آیا تو نماز پڑھی، مزہ آیا تو ذکر کیا، اور مزہ نہیں آیا تو کہتے ہیں ذکر میں مزہ ہی نہیں آ رہا، ہم کیسے ذکر کریں. ارے اتنے بڑے مالک کا نام ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا، عرش اپنے عرش کو بنایا، اور یہ چاند سورج ستارے، اور ایک انسان اپنے آپ کو ہی دیکھ لے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا، تو اس کا نام لینے کی توفیق جس کو ہو جائے تو کتنا بڑا نام اور کتنا پیارا نام ہے اللہ کا. اسی لیے دادا نے کیا فرمایا، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اپنے معشوق کی ذرا سی ناراضگی بھی برداشت نہیں ہوتی. جس سے محبت ہو گئی اس کی ذرا سی ناراضگی بھی برداشت نہیں ہوتی انسان کو. اگر اس کو احساس ہو جائے کہ میرا محبوب اور میرا معشوق مجھ سے ذرا سا ناراض ہو گیا ہے تو کیا کرتا ہے، رونے لگتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ والے اگر ان کے دل اگر کوئی گناہ ان سے ہو جائے تو فوراً وہ رونے لگتے ہیں. دادا نے فرمایا کہ اللہ نے آنسو اسی لیے پیدا کیے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم رونا شروع کر دو، اور جب تم رو گے تو رونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو کیسے قبولیت عطا فرما دیں گے. فرمایا یہ آیت دلیل ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. فرمایا یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ کیا مطلب، لیکن گناہ ہونا اور چیز ہے اور گناہ کے اندر پڑے رہنا یہ اور چیز ہے. ایک شخص گناہ کرتا ہے، ایک شخص ذاکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں ذکر کا کیا فائدہ ہوگا، ہم سے تو گناہ چھوٹتے ہی نہیں، ہم اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو ذاکر غافل جو ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی توفیق کا توبہ ضرور نصیب فرما دیں گے ذکر کی برکت سے، اپنے نام کی برکت سے. اور جو ذاکر ہے، ذاکر نہیں ہے، غافل ہے، اللہ سے غفلت کے اندر پڑ گیا، تو اس کو توفیق توبہ کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے، ورنہ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کر کے لے آتے ہیں کہ کہاں چلا گیا تھا، آجا میرے دربار کے اندر. تو دوستو یہی چیز ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے دنیا کے اندر اللہ سے زیادہ باوفا کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو دنیا کے اوپر بھی حیات میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، میدان محشر میں بھی کام آئے گی، اور جنت کے اندر تو دیدار نصیب ہو گئی. اسی کو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نہیں کرتے ہیں وعدہ وہ دید کا حشر سے پہلے، نہیں کرتے ہیں وعدہ وہ دید کا حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی. نہیں کرتے ہیں وعدہ وہ دید کا حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی. آج ہم لوگ اللہ سے غافل، آج امت سمجھتی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف چلے گئے، اگر ہم دین کی طرف آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، جب آج کل یہ زمانہ آ گیا ہے، حضرت اس زمانے میں فرما رہے ہیں اپنے وقت میں، فرمایا اگر آج کل لوگوں کو خالص دین پیش کیا جائے اور دنیا کا نفع اس میں نہ بتلایا جائے تو کہتے ہیں مولانا یہ تو خالی دین ہی دین ہے، اس کے بعد ہم کھائیں گے کہاں سے اور کمائیں گے کہاں سے اور رہیں گے کہاں سے. تو فرمایا اس لیے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا نفع بھی بتلانا پڑتا ہے. جس طریقے سے چھوٹے بچے کو جب قاعدے میں، نورانی قاعدے میں داخلہ دلایا جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، بیٹا یہ لو ٹافی، آج جاؤ پڑھنے کے لیے چلے جاؤ. جب نورانی قاعدہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ سپارے اس کو جو ناظرہ اور حفظ کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ٹافی دینی نہیں پڑتی بلکہ بچہ خود بخود جاتا ہے پڑھنے کے لیے. حضرت نے اپنا واقعہ خود لکھا ہے حضرت حکیم الامت نے، فرمایا کہ جب میں عالم بن گیا تو مجھے حفظ کا ارادہ ہوا تو میرے والد صاحب نے ایک حافظ جی کو میرے حفظ کرانے کے لیے مقرر کر دیا. کسی بات پر والد صاحب ناراض ہو گئے اور کہا کہ نکال دو ان حافظ صاحب کو. فرمایا کہ میں تو رونے لگا. میں نے کہا حفظ کروں گا تو انہی سے حفظ کروں گا تو انہی سے کروں گا ورنہ میں حفظ نہیں کروں گا. بالآخر مجبور ہو کر کے پھر والد صاحب نے انہی کو بٹھایا فرمایا اور یہ فرمایا والد صاحب نے حضرت حکیم الامت سے کہ نامعلوم لونڈے کو کیا گھول کر کے پلا دیا. نامعلوم کیا لونڈے کو ہمارے گھول کر کے پلا دیا کہ ایسا ہو گیا کہ ان کے بغیر حفظ ہی نہیں کر رہا. اور پھر فرماتے تھے حضرت نے خود لکھا ہے, فرمایا کہ ایک دن مجھے استاد تھے غصہ آ گیا, کچھ غلطی ہوئی, ایک تھپڑ مارا. تھپڑ مارنے کے بعد حافظ جی کو خیال آیا, یہ تھے اللہ والے. خیال آیا حضرت حکیم الامت شاگرد ہیں اور یہ استاد ہیں. انہوں نے فوراً کہا کہ مولانا آپ تو عالم ہیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ مجھے معاف کر دیجئے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت آپ میرے استاد ہیں, اگر مجھے جان سے بھی مار دیں تو بھی میں آپ کے عظمت کا حق میں آپ کی عزت کا حق میں ادا نہیں کر سکتا, لہذا آپ یہ نہ کہیے. فرمایا نہیں مولانا آپ عالم ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے, میں حافظ ہوں لیکن مجھ سے غلطی ہوئی, آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے. ایک وہ زمانہ تھا جب طالب علم بھی اللہ والے ہوتے تھے اور اساتذہ بھی اللہ والے ہوتے تھے, تو علم کے اندر پھر برکت بھی ایسی ہوتی تھی. حضرت حکیم الامت کی زندگی دیکھیں کتنی سی ہے لیکن تصانیف دیکھیں کتنی ہے, تصانیف کتنی ہے. اب کیوں اپنے اساتذہ کا ادب موجود تھا. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس جب جاتے تھے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا, اب اچانک حضرت سبق پڑھا کر کے چلے گئے اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی تو پھر جاتے تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے گھر کے پاس اور جا کر کے وہاں بیٹھے رہتے تھے. جب حضرت نکلتے تھے تو پھر حضرت سے پوچھتے تھے کہ حضرت مجھے یہ سوال کرنا ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں اشرف علی جب آیا کرو اور کوئی سوال کرنا ہوا کرے تو مجھ سے دروازہ کھٹا کر کے پوچھ لیا کرو. فرمایا کہ حضرت مجھے یہ اس کے اندر حیا آتی ہے کہ میں استاد کا دروازہ کھٹا کر کے سوال پوچھوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جاتے قرآن کریم پڑھنے کے لیے, اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ابن ابی کعب سے سورہ بینہ کی تلاوت سنیے. اللہ تعالیٰ کا حکم دے رہے ہیں سید الانبیاء کو کہ آپ ابی ابن کعب سے سورہ بینہ سنیے. حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ ابی ابن کعب مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے سورہ بینہ سنوں. تو ابی ابن کعب نے فرمایا اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا ابی ابن کعب اللہ سماک, اللہ نے تیرا نام بھی لیا تھا. فضرفت عینہ, دونوں آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. اللہ پاک نام لے جس بندے کا بندہ ہو کر کے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے وہاں بیٹھ جاتے تھے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن مسعود جب تم آیا کرو تو دروازہ بجا دیا کرو. تو فرمایا کہ نہیں, دروازہ اس لیے نہیں بجاتا, علامہ عمدۃ القاری کے اندر علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک عالم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ نبی کی مثال اپنے صحابہ کے اندر ہوتی ہے, کہ صحابہ کے اندر جس طرح نبی ہوتا ہے اس طرح امت کے اندر ایک عالم اس کی مثال نبی کے برابر ہوتی ہے. نبی کے برابر, نبی کے مثل ہوتی ہے, برابر نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. میرے منہ سے غلط جملہ نکل گیا. نبی کی نبی یعنی جو درجہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا فرمایا ہے, ایک عالم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی درجہ اسی جیسا درجہ عطا فرماتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. پھر کیا ہوا, اس کا ثمرہ دیکھیے کہ رئیس المفسرین کہلانے لگے. جب اذا جاء نصر اللہ والفتح, سورہ فتح نازل ہوئی مکہ فتح ہونے کے بعد, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وفات پا گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, تو اصحاب بدریین جو صحابہ بدر کے جنگ بدر میں شریک تھے, اللہ نے ان کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے اور آئندہ بھی معاف کر دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب بدریین کے درمیان میں پوچھا کہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کا مطلب کیا ہے؟ سب نے فرمایا ہمیں نہیں پتا. فرمایا اے عبداللہ بن مسعود تم بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جب یہ سورت نازل ہوئی تھی جبھی میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ کے نبی اب اس دنیا سے جانے والے ہیں. جب یہ سورت نازل ہوئی تھی جبھی میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جانے والے ہیں. تو دوستو ادب جو ہے یہ بڑی با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. ادب جو ہے انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. ماں باپ کا ادب, استاد کا ادب, یہاں تک کہ دادا نے فرمایا کہ جو قلم جس سے انسان لکھتا ہے. ایک بزرگ تھے جا رہے تھے استنجا کرنے کے لیے, فرمایا دادا نے فرمایا کہ روشنائی تھوڑی سی ان کے انگلی پر لگی ہوئی تھی, بیت الخلا میں گئے جیسے ہی نظر پڑی واپس آ گئے, دھویا دھو کر کے پھر واپس گئے. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا یہ آلات علم میں سے, اور آلات علم کو لے جا کر کے بیت الخلا کے اندر یہ اس کی بےدبی ہے, لہذا باہر آ کر کے میں نے اس کو دھویا پھر بیت الخلا کے اندر گیا. جس وقت یہ علم کا ادب تھا اس وقت ان کے علم میں برکت بھی ایسی تھی, ان کے وقت میں برکت بھی ایسی تھی. اساتذہ کا ادب, کتابوں کا ادب, یہاں تک کہ جن سپاہیوں پر کتابیں رکھی جاتی ہیں ان سپاہیوں کا ادب, یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان سپاہیوں کا بھی ادب کرو, اس جگہ کا بھی ادب کرو جہاں دین سیکھتے ہو. کس لیے؟ کہ دین کوئی معمولی دین نہیں ہے, یہ بہت اونچا دین ہے, یہ بہت اونچا دین ہے. تو عبید بن کعب کا نام اللہ تعالی نے لیا. کہ عبید بن کعب کے آپ سورہ بینہ سنیے, اب سوچئے کہ ایک صحابی اس کو اللہ تعالی فرما رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, سید الانبیاء کو, کہ آپ عبید بن کعب سے سورہ بینہ سنیے, تو صحابی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر, صحابہ کیا چیز تھے انسان تصور نہیں کر سکتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں اذان دیتے ہیں, آواز کچھ حروف حضرت بلال حبشی کے, کیونکہ حبشہ کے رہنے والے تھے عرب تھے نہیں, کچھ حروف جو تھے صحیح تلفظ ادا نہیں ہوتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کی کچھ تلفظ صحیح نہیں ہے, کسی اچھے قاری کو اذان دینے کے لیے مقرر کر دیا جائے. آج لوگ اذان دینے کو معمولی سمجھتے ہیں, کہتے ہیں ارے ہم اذان دیں گے, ہم مؤذن بنیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر امور سلطنت میرے پاس نہ ہوتے تو میں کوئی اذان نہ چھوڑتا جو میں اذان نہ دیتا. قیامت کے دن سب سے اونچی گردن کس کی ہوگی؟ مؤذنین کی, کہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. میرے شیخ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی کبھی اذان دے دیا کرو, کبھی کبھی اذان دے دیا کرو, کبھی کبھی مسجد کی صفائی کر دیا کرو. کس لیے؟ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہو نہیں کرتے؟ ہاں, تو جب اللہ کے گھر کی صفائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا کہ میرا بندہ میرے گھر کی صفائی کر رہا ہے. قرآن کریم بے ترتیب رکھے ہوئے, ترتیب سے رکھ دو, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے کہ میرا بندہ میرے کلام سے محبت کرتا ہے. فرماتے تھے اللہ تعالیٰ تو خوش ہونے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. ارے تھوڑا سا کام کر لیا, سب تھوڑی سی ٹیڑھی تھی سیدھی کر دی, کیا گیا؟ کوئی محنت ہوئی؟ کوئی مشقت برداشت کی؟ نہیں کی, اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ تم اذان مت دینا. حضرت بلال حبشی نے اذان بند کر دی. حبشہ کے رہنے والے کالے غلام پھر آزاد کیے گئے, اذان بند ہو گئی. جبرائیل علیہ السلام آئے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کل مدینے میں اذان نہیں ہو رہی؟ فرمایا کہ بلال روزانہ اذان ہوتی ہے. فرمایا جب حضرت بلال حبشی اذان دیتے تھے تو ان کے اذان کا جواب فرشتے آسمانوں کے اوپر دیتے تھے, کیونکہ جس دل سے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم جانچنا اور پرکھنا چاہتے ہیں تمہیں کہ تم میں سب سے زیادہ احسن اور حسن خوبی سے عمل کون کرتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذاتی کی شرط نہیں لگائی کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے, فرمایا تھوڑا کرو لیکن اس کو بحسن خوبی کرو. اس کو اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں چاہتے کہ ساری رات کھڑا ہو کر کے نفل پڑھ رہا ہے. جب ساری رات نفل پڑے گا تو دادا نے فرمایا صبح کیا حال ہوگا؟ آنکھیں لال ہوں گی. اب سبزی والے کے پاس جائے گا, آنکھیں سرخ سرخ ہیں, اس سے کہتا ہے 2 کلو بھنڈی دے دے, تو اس نے بھنڈی دے دی. اب اس نے پیسے زیادہ بتائے تو کہتا ہے دیکھتا نہیں آنکھیں لال لال, ابھی جلا کر خاک نہ کر دوں تو داغ میرا نام نہیں. تو فرمایا تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ فرمایا 2 رکعت پڑھو لیکن اخلاص اور للہیت کے ساتھ پڑھو, اخلاص اور للہیت کے ساتھ پڑھو. فرمایا اللہ تعالیٰ احسن عمل چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ حضرت بلال حبشی کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی اذان کا جواب ملائکہ دیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بلال آج سے پھر تم اذان شروع کر دو. یہ مقام اور یہ درجہ تھا. یہ نہیں دیکھا کہ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے, حضرت عمر موجود تھے, حضرت عثمان موجود تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, حضرت حسن حضرت حسین موجود تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص موجود تھے, طلحہ بن زبیر موجود تھے, یہ اتنے بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں, لیکن اذان دینے کے لیے بلال حبشی کو کھڑا کیا جا رہا ہے. کیوں؟ بلال حبشی نے مشقت ایسی تکلیف اتنی برداشت کی تھی کہ جس کے پاس ظالم کے پاس غلام تھے جب ایمان لے آئے تو ظالم گرم ریت کے اوپر گھسیٹتا تھا. آج تو ہمیں موروثی اسلام مل گیا, موروثی مل گیا وراثت کے اندر. ماں باپ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہو گئے, ماں باپ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہو گئے, تو ہمارے دل کے اندر وہ قدر و قیمت اسلام کی نہیں ہے. جو نیا مسلمان ہوا ہے اس سے پوچھو اسلام کی قیمت کیا ہے. کوئی بلال سے حضرت بلال سے پوچھتا ہے کہ اسلام کی قیمت کیا ہے. ایک صحابی ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ, اسلام لے آئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تو اس کے اندر معاہدے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکے سے اگر کوئی شخص اسلام لا کر مدینہ چلے جائے گا تو اہل مدینہ پر لازم ہے کہ اس کو واپس مکے بھیج دیں گے. یہ اسلام لے آئے تھے. بھاگ جب پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں تو یہ بھاگ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. تو فرمایا یا رسول اللہ مشرکین نے مجھے بہت ستایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان سے معاہدہ کر چکا ہوں کہ اب تجھے واپس مکے جانا ہوگا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایمان لے آیا, اب مجھے واپس جانا ہوگا. فرمایا صبر کر, تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کشادگی پیدا کر دیں گے تیرے لیے. وہ صحابہ تھے جنہوں نے گرم ریتوں کے اوپر گھسیٹے گئے, اپنے خون کے اندر نہائے, اپنے خون کے اندر نہائے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین کے اندر جب ان کی لاش اٹھائی گئی تو جسم کے اوپر 90 زخم تھے, جسم پر 90 زخم تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امیر بنا کر کے بھیجا تھا. تین صحابہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر بنا کر کے بھیجا تھا، عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن حارثہ، حضرت جعفر طیار. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کا جھنڈا اٹھایا تو ایک کافر نے وار کیا، سیدھا ہاتھ کٹ گیا، الٹے ہاتھ کے اندر جھنڈا اٹھا لیا، الٹے ہاتھ سے وار کیا، الٹا ہاتھ بھی کٹ گیا. تو دونوں اس کے درمیان میں اسلام کے جھنڈے کو پکڑ لیا، اس ظالم نے پھر شہید کر دیا. ذل جناحین اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر دو پر عطا فرمائے جس سے یہ جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں. نوے زخم کھانا دوستو آسان نہیں ہے. آج تو ایک کانٹا چبھ سے واپس ہو جاتے ہیں کہ ارے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، مسجد جا کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور وہاں نوے زخم، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ سارے زخم سامنے تھے، پیٹھ پر ایک زخم بھی نہیں تھا. اور جب غزوے کے لیے پہنچے، رومیوں سے مقابلہ تھا، مسلمانوں کا لشکر 6000 کا لشکر، 6000 کا لشکر، اور رومیوں کا لشکر 200000 کا لشکر. 200000 مسلمان رک گئے لشکر دیکھ کر کے، آپس میں مشورہ شروع کیا کہ کیا کیا جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی جائے کہ ہمارے لیے کچھ مدد بھیجیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، کھڑے ہوئے، فرمایا کہ مسلمانوں تم کس لیے نکلے تھے مدینے سے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دو چیزوں میں سے ایک چیز سے ضرور سرفراز دے گا، یا تمہیں فتح ملے گی یا شہادت ملے گی، ڈرتے کیوں ہو؟ لڑو ان سے. مسلمانوں نے لڑا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. 6000 کا لشکر غالب ہو گیا 2000 کے لشکر پر. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کسی چھوٹے سے لشکر کو بڑے سے بڑے لشکر کے اوپر غالب کر دیتے ہیں. آج دنیا کو مادیت سکھا دی گئی، فلانے کے پاس ایٹم بم ہے، فلانے کے پاس فلانی چیز ہے، فلانی ٹیکنالوجی ہے. یہ نہیں سوچا یہ ٹیکنالوجی اس کے باپ نے اس کو سکھلائی تھی یا ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالا، اس نے چند لوہے کی چیزیں جوڑی اور اس سے ایک چیز بنا لی، تو اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کیا ہوگی؟ اللہ کی قوت اور طاقت کیا ہوگی؟ ایک غزوے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کی مدد بھی کیسی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، عصر کا وقت ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زرہ اتاری اور عصر کی تیاری شروع کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنی زرہ کیوں اتار دی؟ فرمایا کہ اب تو غزوہ ختم ہو گیا. فرمایا لیکن فرشتوں نے ابھی زرے نہیں اتاری، فرشتوں نے ابھی زرے نہیں اتاری. اور فرشتوں ملائکہ کو مارنے والی ٹیکنالوجی دنیا میں آئی نہیں ہے. مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے فرماتے ہیں. غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا تھا؟ 3000 ملائکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا گھوڑے کے اوپر کالی پگڑی والے اور سفید گھوڑے کے اوپر سوار لوگ کفار پر تیر برسا رہے ہیں. یہ تھی مدد. تو دوستو صحابہ کا کیا کہنا ہے؟ صحابہ تو صحابہ تھے، اللہ اکبر، ان کی وفاداری کے اوپر سب کچھ ختم ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ان جیسی وفاداری کیا ہوگی. تو دوستو بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی دوستی کی. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں، ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے. تو دوستو گناہ جو نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دوستی کا تاج کبھی عطا فرمائیں گے ہی نہیں، چاہے اس کی زندگی میں ایک گناہ ہی باقی کیوں نہ ہو. حضرت میرے دادا نے اس کی مثال دی تھی، فرمایا کہ اس کی مثال سے سمجھو. فرمایا ایک شخص کو کیا ہے، سو کانٹے چبھے ہیں, سو کانٹے چبھ گئے, 99 کانٹے نکال دیے, ایک کانٹا ابھی بھی چبھا ہوا ہے. فرمایا سکون ملے گا اس کو؟ اور وہ کہتا ہے کہ ارے مولانا اس کانٹے سے تو مجھے بڑی محبت ہے, اس کانٹے کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا. فرمایا سکون ملے گا؟ فرمایا یہی حال گناہوں کا ہے, اگر 99 گناہ چھوڑ دیے اور ایک گناہ بھی زندگی کے اندر باقی ہے تو فرمایا چین اور سکون کا خواب بھی مت دیکھنا. اسی لیے دادا نے فرمایا کہ قیامت کی دو قسمیں, ایک اجتماعی قیامت ہے اور ایک انفرادی قیامت ہے. اجتماعی قیامت کب آئے گی؟ جب اللہ اللہ کرنے والے اس دنیا سے چلے جائیں گے تب اجتماعی قیامت آ جائے گی. اسی لیے دادا نے فرمایا تھا, فرمایا کہ کافروں کو مسلمانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں تو ان کو زمین ملی ہوئی ہے اور وہ سانس لے رہے ہیں. ارے جس دن ہم نہ ہوں گے تم بھی نہیں ہوگے. اور انفرادی کیا چیز ہے؟ فرمایا انفرادی قیامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی سے غافل ہو جائے, اپنے مالک اور پالنے والے سے جو انسان غافل ہو وہ کیسا ہوگا؟ بولو بھائی. اسی لیے اللہ تعالی نے جگہ جگہ کیا حکم فرمایا ہے, استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار طلب کرو. استغفر اللہ نہیں فرمایا, فرمایا استغفروا ربکم. رب کا معنی کیا ہے؟ جو کسی ناقص کو پالتے پالتے درجہ کمال تک پہنچا دے. اور ہر انسان کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ جب تم نے پالا ہے, جب تمہیں بڑا کیا ہے, اب تم سے گناہ ہو گئے, تم استغفار کرو, ہم تمہیں جلدی معاف کر دیں گے, ہم تمہیں جلدی معاف کر دیں گے. ایک دفعہ دادا نے ارشاد فرمایا کہ میں شاہ عبد الغنی صاحب پھلپور رحمتہ اللہ علیہ کے کپڑے دھو رہا تھا نہر کے کنارے, حضرت تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے حضرت اچانک اٹھے اور فرمایا کہ حکیم اختر ادھر آؤ, اللہ تعالی نے ایک علم عظیم عطا فرمایا ہے. حضرت دادا نے فرمایا میں کپڑے چھوڑ کر کے فوراً واپس آیا. حضرت نے فرمایا کہ حکیم اختر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ الغفور الودود, کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور ودود ہیں. فرمایا کہ اس کا ودود کا معنی کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ جلدی معاف کر دیتے ہیں؟ فرمایا پوری زبان میں, ہندوستان کی زبان میں, کہ مارے میا کے, مارے محبت کے معاف کر دیتے ہیں, مارے محبت کے معاف کر دیتے ہیں. کہہ رہے میرا بندہ ہے رو رہا ہے, چلو اس کو معاف کر دو. جیسے بچہ اپنا اگر اس کو اس غلطی ہو جائے اور بچہ ایک دفعہ آنسو گرا لے تو باپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ فوراً نرم پڑ جاتا ہے. ارے میرا بچہ رو رہا ہے, دوسرے کا بچہ روتا رہے نہیں دیکھے گا, لیکن اپنے بچے کی آنکھ میں ایک آنسو آ جائے تو باپ کیا ہے؟ سڑک جاتا ہے. تو اسی طریقے سے مسلمان جب اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے تو دوستو اللہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے, اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. اسی لیے حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ہر کجا بینی خوب خا کہا, اے دنیا والو دنیا میں تم جہاں بھی دیکھنا کہ خون پڑا ہوا ہے, بس یقین دانی کیا چشمے ماں, بس یقین کر لینا کہ جلال الدین رومی یہاں رویا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو حضرت جلال الدین رومی کو مقام محبت عطا فرمایا تھا اور جو مقام عشق عطا فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ جہاں خون دیکھنا بس یقین کر لینا کہ جلال الدین رومی یہاں رویا ہوگا. کیونکہ شیخ شمس الدین تبریزی کی صحبت اٹھائی تھی, صحبت سے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایک شیخ اور ایک مرید, ایک شیخ شمس الدین تبریزی اور ایک جلال الدین رومی, 28,500 اشعار لکھے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے. اور دادا نے فرمایا کہ میں خونیا گیا ترکی اور اس جنگل کے اندر گیا جہاں حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ذکر فرمایا کرتے تھے اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے, آہ راز از آسما ہمدم نبود, راز را غیر خدا محرم نبود, کہ میری آقا اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے, راز را غیر خدا محرم نبود, اور میری اس محبت کے راز کو میرے اور میرے اللہ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں جانتا. دادا نے فرمایا جب میں اس جنگل کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس جنگل کے اندر زمین سے آسمان تک نور ہی نور تھا. حالانکہ 600-700 سال گزر گئے لیکن جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے دوستو وہاں کا نور باقی رہتا ہے. جو آج محبت کی حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے سینے میں منتقل کی تھی. کیا تھے؟ عالم تھے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ. 500 علماء ان کے پیچھے چلا کرتے تھے. 500 علماء. حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ پر نظر پڑ گئی. حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ چاول فروش تھے, چاول کا کاروبار کیا کرتے تھے. جیسے ہی نظر پڑی تمام علماء اور شاگردوں کو رخصت کر دیا. آ گئے شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے پاس. فرمایا کہ میں اللہ کا نام آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کا نام آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا میں تو ایک عام آدمی ہوں, چاول بیچتا ہوں, میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ فرمایا شرابی شراب پی کر کے اگر الائچی کھا لے تو منہ کی بدبو تو چھپا سکتا ہے لیکن آنکھوں کی مستی نہیں چھپا سکتا. آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ اللہ والے ہیں اور مجھے اللہ آپ ہی سے ملے گا. لہذا قدموں کے اندر گر گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا؟ مولوی ہرگز نشود مولا روم کا غلام شمس تبریزی نشود. لوگ جو حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کو حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے پہچانتے ہیں. اور حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مولوی ہرگز نشود مولا روم. مولوی جلال الدین رومی مولا روم کب بنا تھا؟ کا غلام شمس تبریزی نشود. جب تک شمس الدین تبریزی کی غلامی نہیں تھی اس وقت کیا تھا؟ مولا روم نہیں بنا تھا. مولا روم کب بنا؟ جب شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے قدموں کے اندر جا کر کے بیٹھ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت کی برکت سے, ان کے اخلاص کی برکت سے, اخلاص سے گئے تھے, اللہ کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. دنیا کا کوئی اور مقصد نہیں تھا, جا با یہ کوئی چیز نہیں تھی, خالصتاً اپنے کو اللہ کے لیے حوالے کر دیا تھا. اللہ نے پھر کیا مقام عطا فرمایا حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو کہ مثنوی شریف قرآن کریم کے بعد, سب سے بخاری شریف کے بعد سب سے زیادہ دنیا کے اندر پڑھے جانے والی کتاب مثنوی شریف ہے. عشق و محبت اور معرفت کی جو آگ مثنوی کے اندر ہے وہ آگ عجیب آگ ہے. جب آگ کتاب کے اندر ایسی آگ ہے کہ پڑھنے والے کا دل جل جاتا ہے تو جس سینے سے لکھی گئی ہے یہ کتاب اس سینے کے اندر کیا آگ ہوگی؟ اس سینے کے اندر کیا آگ ہوگی؟ کیا محبت جس چیز کو دیکھتے تھے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ. ان کو جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے, اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. ہاں مجھے مثل کی میاں خاک میں ملائے جا, حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. ہاں مجھے مثل کی میاں خاک میں ملائے جا, شان میری گھٹائے جا, رتبہ میرا بڑھائے جا, شان میری گھٹائے جا, رتبہ میرا بڑھائے جا, سب حجاب ہو برطرف, سب حجاب ہو برطرف, تو ہی آئے بس ہر طرف, پردے یوں ہی اٹھائے جا, جلوے یوں ہی دکھائے جا. یہ خواجہ صاحب جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو ہر طرف اللہ ہی نظر آتا ہے. بیوی دیکھتے اللہ یاد آتا ہے اور بچے دیکھتے اللہ یاد آتا ہے. جو زمین آسمان چاند سورج ستارے دیکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے, اس کا مالک بھی ہے, اس کو پیدا کرنے والا بھی ہے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن کریم نازل نہ بھی فرماتے تو بھی لوگوں پر ایمان لانا فرض تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں پیدا فرما دی, اتنی نشانیاں کہ ان کو دیکھ کر انسان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا موجود ہے. کوئی چیز ایسے نہیں ہوتی کہ خود بخود بن گئی. اور دادا نے اس کی مثال ایک عجیب مثال دی. فرمایا کہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. فرمایا ایک سیاح جنگل کے اندر جا رہا تھا, وہ جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک محل کھڑا ہو گیا. اور اس نے آ کر لوگوں کو شہر میں بتایا کہ بھائی میں تو جنگل کے اندر جا رہا تھا, جاتے جاتے میں نے دیکھا میری نظروں کے سامنے اچانک زمین کے اندر سے ایک محل نکل کر کے آ گیا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ اپنی عقل کا علاج کرا, ارے محل بھی کبھی زمین سے نکلتا ہے؟ اللہ یہ تو کوئی بنانے والے نے بنایا, آیا ہوگا، تجھے نظر بعد میں آیا ہے. تو فرمایا جب ایک محل نہیں بن سکتا تو یہ عالم، سارا عالم بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ والوں کو عارف باللہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہر چیز میں نظر آتی ہے، بیوی میں، بچوں میں، رزق میں، جس چیز کو دیکھتے ہیں اللہ کی پہچان ان کو نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنایا ہے، میرے رب نے اس چیز کو بنایا ہے. پھر اس کے اوپر شکر کی توفیق بھی ہوتی ہے. کفران نعمت نہیں کرتے. یہ کفران نعمت کرنا یہ بدبختی کی علامت ہے. ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ جس حالت کے اندر رکھے اس حالت میں شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے عافیت کے ساتھ رکھا ہے. کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ تعالیٰ کیا وعدہ فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر؟ کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں زیادتی کروں گا. ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر کوئی تجارت کے لیے جاتا ہے، صبح سے شام تک کوئی تجارت نہیں ہوئی، کوئی سامان نہیں بکا، تو فرمایا شام کو چار آنے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کر اللہ سے تجارت کر لو، کبھی خسارے میں نہیں رہو گے. کیوں بھائی؟ اللہ سے تجارت کرنے والا خسارے میں رہے گا؟ اللہ تعالیٰ تو کتنے گنا بڑھا کر کے دیں گے. تو چاہے اللہ، ہر حالت میں دوستو اللہ کا شاکر، شکر کرنے والا رہنا چاہیے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے آنکھیں سلامت رکھی ہیں، تو نے ناک سلامت رکھی ہے، تو نے کان سلامت رکھا ہے، تو نے گردے سلامت رکھے ہیں، تو نے دل سلامت رکھا ہے، تو نے دماغ سلامت رکھا ہے، تو نے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی ایک چیز کم کر لے، اگر ایک گردہ فیل ہو جائے اور پھر اس کا درد ہو، پھر اس کے بعد معلوم ہوگا کہ اس گردے کی قیمت کیا تھی. پھر معلوم ہوگا اس گردے کی قیمت کیا تھی. ارے اللہ نے دے دیا، اللہ کے لیے اس کی قدر کر لے. اللہ کی نافرمانی، یہ دادا نے روتے ہوئے فرمایا تھا، فرمایا دوستو اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو، اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو، اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو. اور پھر جوش میں آ کر کے فرمایا کہ اختر کے اوپر اگر رحم نہیں آتا تو اپنی جان پر رحم کرتے ہوئے اللہ کو گناہ چھوڑ دو، اپنی جانوں پر رحم کرو. جب تک گناہ کرتے رہو گے اللہ کی دوستی نہیں ملے گی. اگر اللہ کی دوستی چاہیے تو گناہ کو چھوڑ دو. گناہ گندی چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ تو گندی چیز کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بولو بھائی، چھوڑنا چاہیے. تو گندی چیز کو چھوڑنے میں دیر کس بات کی ہے؟ دوستو اللہ کا نام کتنا، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے فاسق و فاجر، پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ، بلکہ جوان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کاش جوانی ہوتی اور میں عبادت کرتا اور اللہ کو راضی کرتا، پھر وہ اپنی جوانی کے اوپر روتا ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کے بعد قبر میں اترنے کے بعد اگر خون کے آنسو بھی روئے گا تو کچھ بھی کام نہ آئے گا. دوستو اللہ نے یہ حیات عطا فرمائی ہے، اس حیات کے اندر ہی ہم اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لیں. اگر اللہ کو حاصل نہ کیا اور اللہ کو حاصل کیے بغیر چلے گئے تو ہمارا شمار فساق اور فجار کے اندر کیا جائے گا. بتاؤ، ہم اپنا حساب و کتاب اللہ کے دوستوں کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں یا فساق اور فجار کے ساتھ؟ بولو بھائی، ہمارا شمار کس میں ہونا چاہیے؟ اللہ کے دوستوں میں. تو اللہ کے دوست اللہ کو ناراض کرتے ہیں؟ نہیں. اگر کبھی غلطی سے خطا ہو جائے تو رو رو کر ان کو مناتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا، عزم مسلم کرتا ہوں. اسی وقت اللہ کے راستے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ. دادا کے کمرے کے اندر ایک شعر لکھا ہوا تھا، بیت اللہ کا ایک وہ تھا فریم، اس کے نیچے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑکے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑکے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. دوستو مرنے کے بعد یہ آنسو, یہ آنسو نہیں نکلیں گے. یہ آنسو کی دولت اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں عطا فرمائی ہے. یہ آہوداری کی دولت یہ اللہ نے دنیا ہی میں عطا فرمائی ہے. مرنے کے بعد کوئی انسان رو نہیں سکتا, اسی لیے اسی دنیا کے اندر رو لو. اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے, زاری پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو جو ہے توازو پسند ہے, اکڑ و تکبر پسند نہیں ہے. کہہ رہے ہم مولوی بن جائیں گے تو کیا ہوگا, ایک صاحب نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ارے ہمیں نماز سے کیا ملے گا. ارے اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, ہم فقیر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, ارے تم سب رجسٹرڈ فقیروں میں ہو. ساری دنیا کی دولت جمع کر لو ایک طرف اور وہ ایک انسان کو دے دی جائے پھر بھی وہ فقیر ہے. کیوں؟ اللہ نے فرما دیا, جو مالک فرما دے. بڑا اللہ کا کلام نعوذ باللہ غلط ہو سکتا ہے. پھر ساری دنیا کی دولت ایک انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو بھی وہ فقیر ہے. کس لیے؟ کہ اللہ نے فرما دیا کہ تم فقیر ہو. اور فقیر کس کے ہو؟ الا اللہ. اللہ نے نسبت اپنی طرف کی ہے کہ تم میرے فقیر ہو. تو جب ہمیں اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روزی, ہماری خوشی, ہماری غمی, ہماری بیماری, ہماری صحت, ہماری تندرستگی, یہ سب چیزیں اللہ کے ذمے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ کے ذمے ہیں. جب چاہتے ہیں کبھی چٹنی روٹی کھلا دیتے ہیں, کبھی بریانی کھلا دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں صحت میں رکھتے ہیں, جب چاہتے ہیں بیمار کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا تو آہ کرنے لگے. صحابہ نے فرمایا کہ عمر آپ جیسا جلیل القدر اور بہادر صحابی آہ کر رہا ہے. فرمایا کہ اللہ نے یہ بخار دیا ہی مجھے اس لیے کہ عمر آہ کرے. عمر کی آہ سننے کے لیے اللہ نے عمر کو بخار دیا ہے. تو دوستو اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے. لعنین المظلمین الی من ذل المسبحین, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ اللہ کرنے والوں کی تسبیحات سے زیادہ جو رونے والے ہیں ان کو ان کے آنسو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. کیونکہ آنسو کیا ہے؟ دادا نے فرمایا کیا عجیب بات, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ میرے دادا کی قبر کو نور سے بھر دے. کس طرح سے دین کو سمجھا کر کے گئے. فرمایا کہ بتاؤ امپورٹڈ مال کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا نہیں. اللہ کیا تسبیحات پڑھنے والے ملائکہ بہت ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھنے والے ملائکہ موجود ہیں. ملائکہ کی جماعتیں بنی ہیں. جو رکوع میں وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا, جو سجدے میں وہ قیامت تک سجدے کے اندر رہے گا, جو قعدے میں وہ قیامت تک قعدے میں رہے گا, اور جو قیام میں وہ قیامت تک قیام کے اندر رہے گا. لیکن فرمایا اللہ نے ملائکہ کو آنسو نہیں دیے, آنسو ہم انسانوں کو دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ جب دنیا سے بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے امپورٹ کر کے اپنے پاس منگاتے ہیں کہ میرا بندہ زمین پر رو رہا ہے. اس لیے اللہ تسبیحات پر رونے والوں کو فضیلت ہے. رونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آہوزاری ایک قطرہ آنسو کا اگر نکل جائے. دادا نے فرمایا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے بندے کے آنکھ سے ایک قطرہ آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی اگر نکل گیا اور اس نے اس کو اپنے چہرے کے اوپر مل لیا, اللہ تعالیٰ دوزخ کی آنکھ کو اس چہرے پر حرام فرما دیتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے یہ. تو دادا نے فرمایا کہ اب بتاؤ کیا عجیب مثال دی. اللہ اکبر. کے لوگ تھے جو چلے گئے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان جیسا بنا دے ہمیں. فرماتے تھے کہ دیکھو محبت حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب فرماتے تھے کہ اگر دنیا کے اندر محبت کو جسم دیا جاتا تو حضرت کا جسم ہوتا وہ. تو کیا محبت سے فرمایا؟ فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ جب جہنم کی آگ چہرے پر حرام فرمائیں گے تو کیا چہرہ کاٹ کر کے جنت میں بھیجیں گے اور بقیہ دھڑ جہنم میں بھیجیں گے؟ فرمایا نہیں. فرمائیں گے جاؤ پورے جنت کے اندر چلے جاؤ. اس سے زیادہ اور کریم مالک کیا کون ہوگا؟ اس سے زیادہ اور کریم کون ہوگا؟ وہ اللہ تو کریم ہے, ہمیں آیا ایسا جو گناہ نہیں چھوڑتے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ایک لمحہ حیات بھی اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد سے غفلت کے اندر نہ گزرنے پائے, ہماری ایسی حیات عطا فرما دے. حیات اولیاء, حیات اتقیہ, حیات اصفیہ, حیات نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما دے. اپنے دوستوں کی حیات عطا فرما دے, اور حیات فاسقہ فاجرہ سے اللہ تعالی ہم سب کو پناہ اور نجات عطا فرما دے. اپنے دوستوں کی صفوں میں ہم سب کو شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے ہمارے دادا کی صورت میں ایک عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی, اے اللہ ہم نے زندگی میں قدر نہ کی یا اللہ, لیکن دادا ساری زندگی یہی دعا کرتے رہے کہ میرے خاندان میں, میرے دوستوں میں اور ان کے خاندان میں اللہ کسی کو فاسق و فاجر نہ بنائیے گا. اے اللہ ہمارے دادا کی دعا کو رد نہ فرمائیے, ہمارے دادا کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر کے ہم سب کو حیات تقویٰ عطا فرما دیجئے. یا اللہ یہاں آنے والے حاضرین و حاضرات, یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ نہ مردوں کو محروم فرما, نہ عورتوں کو محروم فرما. یا اللہ نہ بچوں کو محروم فرما, نہ بوڑھوں کو محروم فرما. یا اللہ میرے دادا کی دعا سب کے حق کو قبول فرما, شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما دیجئے, یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما دیجئے, جلد فرما کر اپنا بنا دیجئے. یا اللہ میرے دادا کی قبر کو نور سے بھر دیجئے. یا اللہ اپنے شایان شان ان کے ساتھ جنت کے اندر معاملہ فرمائیے. یا رب کریم, یا رب کریم, یا رب کریم, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ایسی نعمت ہمیں دکھلائی جس کی ہم مستحق نہیں تھے. یا اللہ آپ کے, آپ نے بلا استخار ایسی نعمت دکھلا دی. یا اللہ دکھلا تو دی, اب بنا بھی ایسا دیجئے. یا اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دیجئے, انہی کے جیسا رونا, انہی کے جیسا تڑپنا, انہی کے جیسا آزاری کرنا, انہی کے جیسا آپ کا نام لینا. اللہ اللہ یا اللہ ارحم کر دیئے. یا اللہ گناہ کرتے کرتے جوان ہوئے, یا اللہ اتنی عمروں میں پہنچ گئے, گناہ نہیں چھوٹ رہے. یا اللہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اپنی دوستی عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی دوستی عطا فرما دیجئے. یا اللہ گناہ چھوڑنے کی ہمت عطا فرما دیجئے, اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرما دیجئے. یا اللہ میرے دادا کی جسمانی اور روحانی جتنی اولادیں, یا اللہ سب کے درمیان محبت قائم فرما دیجئے. اے اللہ میرے دادا کی راہ کو رائیگانہ فرمائیے. یا اللہ میرے دادا کی آنکھ کو رائیگانہ فرمائیے. یا اللہ میرے دادا کی آنکھ کو رائیگانہ فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.